फर्नीचर 9 जुलाई के सैरबीन के साथ जाफर इजवी का सलाम कबूल कीजिए। लावारिस लाशों को दफनाने वाले अब्दुल सत्तारीद ही आज खुद दफना दिए गए।
मैं उसी वक्त ये देखता था रोडों पे पड़े हुए लोग, तो मुझे ये होता था कि मैं इनके लिए क्यों नहीं करूं। पहले इस काम के अंदर एम्बुलेंस ही जरूरी होती है, इसके बगैर हम अपना टारगेट।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमायला जाफरी से खबरें सुनिए। कराची में फलाही तंजीम ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईदी की नमाज जनाजा नेशनल स्टेडियम में अदा कर दी गई, जिसमें आला शख्सियात के अलावा अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। अब्दुल सत्तार ईदी गुर्दों के आरजे में मुब्तला थे और तवील अलालत के बाद गुज़श्ता शब 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। कराची से रियाज सुहेल।
अब्दुल सत्तार ईदी के जस्ते खाकी को आज सुबह सद खाने से मीठा दर में वाके उनकी रिहायशगाह मुंतकिल किया गया, जहां गुसल के बाद कौमी परचम में लिपटी उनकी मैयत को नेशनल स्टेडियम पहुंचाया गया। बाद में तोप गाड़ी पर रखकर स्टेडियम के अंदर ले जाया गया। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन, पाकिस्तान बरी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, सैयद कायम अली शाह और डॉक्टर फारूक सत्तार समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर पाकिस्तान फौज ने संभाल रखे थे। नमाज जनाजे के बाद पाकिस्तान फौज के दस्ते ने ईदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि उनकी मैयत को तोपों की सलामी भी दी गयी।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद होने वाले मुजाहिरों में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। कशीदगी के डर से अलहदगी पसंद रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद किया गया, जबकि हसास इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिस रहा। तफसीलात के लिए श्रीनगर से रियाज मसरूर।
पुलिस तर्जमान का कहना है कि 21 साल बुरहान वानी को जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में कल शाम 2 घंटे की तसादुम आराई के दौरान 2 साथियों समेत हलाक किया गया। इनकी हलाकत की खबर आम होते ही जनूबी कश्मीर के कई अजला में लोग सड़कों पर निकल आए और देर रात तक हिंद मुखालिफ मुजाहरे करते रहे। इस हलाकत पर कश्मीर में अलहदगी पसंदों की कॉल पर आज भी हड़ताल की जा रही है, जबकि मुजाहिरों को रोकने के लिए मुतअद्दिद हसास इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है और हुकूमत ने फोन और इंटरनेट की सहूलत को मुअत्तल किया है। बुरहान उन 11 कश्मीरी नौजवानों में से थे जिन्होंने फौजी वर्दी में मलबूस और मुसल्लह होकर ग्रुप फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कई बरसों में यह पहला मौका है कि किसी मुसल्लह कमांडर की हलाकत के खिलाफ पूरी वादी में गम गुस्सा पाया जा रहा है।
अमरीका में 2 स्याफाम अफराद की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तफसील के साथ सफर सैयद।
अमरीकी शहरों न्यूयॉर्क, एटलांटा और न्यू ऑर्लिंस में हजारों अफराद ने इस हफ्ते के दौरान पुलिस की फायरिंग से होने वाली 2 स्याफाम अफराद की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरों में शिरकत की। न्यूयॉर्क में होने वाले एहतजाज में मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुसलसल पीछे हटने की तनबीह की जाती रही। याद रहे कि 2 रोज पहले अमरीकी रियासत टेक्सस के शहर डेलिस में एक ऐसे ही मुजाहिरे में फायरिंग से 5 पुलिस अहलकार हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुबैना तौर पर अहलकारों को हलाक करने वाला शख्स माइका जॉनसन के मकान से बम बनाने का मवाद, राइफलें और जंगी जर्नल बरामद हुए हैं।
जनूबी सूडान में फौज के 2 ग्रोहों में तसादुम से दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में ज्यादा तादाद फौजियों की है। जीशान जफर।
इत्तला के मुताबिक दारुल हुकूमत जुबा में फौज के 2 हरीफ ग्रोहों में होने वाली खूनरेज झड़पें सुबह तक जारी रहीं। लड़ाई के 22 जुबा का राब्ता मुल्क के दूसरे हिस्सों से मुनकता है और यहां तक रसाई मुमकिन नहीं। तसादम में हलाक होने वालों की दुरुस्त तादाद का तायुन तो अभी नहीं हो सका, ताहम इत्तलात के मुताबिक शहर के अस्पतालों में मौजूद मुर्दा खाने भर चुके हैं। ये लड़ाई सदर सिल्वा और उनके हरीफ साबिक सदर रीक माचर के हामी फौजियों के दरमियान जुमेरात को शुरू हुई थी।
इराकी फौज के मुताबिक उन्होंने मूसल शहर के जनूब में वाके एक एयरबेस पर धावा बोल दिया है। अलकयारा बेस पर खुद को दौलत इस्लामिया कहलवाने वाली शिद्दत पसंद तंजीम का कब्जा था। मूसल को इराक में शिद्दत पसंदी का एक मजबूत गढ़ समझा जाता है। अलकयारा बेस इतिहादी दस्तों की मदद से इराकी फौज के मूसल पर बड़े हमले की तैयारियों के लिए अहम है। सलमान ने अपनी फिल्म सुल्तान के साथ एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि चाहे वो दबंग बनकर आए या टाइगर या फिर सुल्तान, बॉक्स ऑफिस पर उन्हीं की हुक्मरानी रहेगी। नुसरत जहां।
इस ईद पर तो सुल्तान ने पूरे जग को हिला कर रख दिया। जी हाँ, सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। सलमान सलमान खान के दोस्त आमिर खान का कहना है कि ये फिल्म उनकी फिल्म पीके के रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगी, क्योंकि सिर्फ दो ही दिनों में सुल्तान ने कमा लिए हैं तकरीबन 75 करोड़ रुपए।
मैंने सुल्तान देखी और बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे, मतलब इतनी कमाल की फिल्म बनाई है अली अब्बास की, हर एक आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया।
आगे आगे देखिए होता है क्या।
ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रैमियार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। भारत में एक मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक के TV चैनल पर पाबंदी और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा क्यों जोर पकड़ रहा है, और बरतानिया अफगानिस्तान में कितनी इजाफी फौज भेजने वाला है, अगर आप जानना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आ सकते हैं। मगर आइए सैरबीन का आगाज करते हैं पाकिस्तान में फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन के सरबराह अब्दुस्सत्तार ईदी के तस्करे से, जिन्हें अब से कुछ देर कबल सुपुर्द खाक कर दिया गया। 28 साल अब्दुस्सत्तार ईदी या उर्फ आम में ईदी साहब गुर्दों के अर्जे में मुब्तला थे और तवील अलर्ज के बाद जुमे की शब कराची में चल बसे थे। उनके साहबजादे फैसल ईदी ने बताया कि ईदी साहब ने 25 बरस कबल ईदी विलेज में अपनी कब्र खुद तैयार की थी। ईदी साहब की नमाज जनाजा कराची के नेशनल स्टेडियम में अदा की गई, जहां आला शख्सियात के अलावा आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई और इस मौके पर मुल्क भर में सोग मनाया जा रहा है। उनकी मैयत कौमी परचम में लपेट कर नमाज जनाजा के लिए लाई गई और नमाज जनाजा के बाद पाकिस्तान की फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। नमाज जनाजा में सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन, चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी, सिंध और पंजाब के वज़राए आला और तीनों मुसल्ला फौज के सरबराहान, आला सियासी क़यादत और सियासी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद बहरी फौज के खसूसी दस्ते ने उनकी मैयत को आखिरी आरामगाह यानी ईदी विलेज मुंतकिल किया। अपने मिशन के बारे में अपनी जिंदगी में खुद अब्दुस्सत्तार ईदी ने बताया था।
अच्छा, पाकिस्तान में जब आया लोग फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, फटे टूटे कपड़े, बच्चे घूम रहे हैं, सर्दी हो गर्मी हो, कुछ मुझे दिल में लगा कि एक तबके के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं हमेशा दौलत की तकसीम को मानता हूँ। जब से पाकिस्तान बना तब से टैक्स चोरी छोड़े, जगह चोरी छोड़े तो मुल्क का भला हो सकता है और मुल्क में चेंजअप आ सकता है। नहीं, सियासतदान बन के करता तो नहीं कर सकता, मैं इंसान बन के किया और आज भी मैं इंसान हूँ। कौम बहुत अच्छी है लेकिन इनको तकसीम मिटाने किसी को नहीं आई। बस ये तंजीमें बना बना कर, पॉलिटिक्स पार्टी बना बना कर इनको तकसीम रखा है, टुकड़ों टुकड़ों में रखा है, इनको इंसान नहीं बनने दिया। मुझे लोगों के पास लेने नहीं जाना पड़ता, लोग मुझे खुद देने आते हैं और देते हैं और इसी तरह कदर करते हैं। सिंध में सैलाब आया, मैं सैलाब की मदद के लिए पैसे मांगने निकला। सियाचिन से भी एक बंदे ने 10 लाख रुपये भेजा, सियाचिन से लेकर नगर पार्क तक, नगर पार्क से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर काबुल तक मेरे सेंटर हैं। 2018 से हैं, सब काम कर रहे हैं। किसी को भी कोई रात को रोड पे पड़ा हुआ हो उनको उठाओ, उनको सेंटर में पहुंचाओ, उनकी खिदमत करो और उनका भला करो। मेरी बीवी मुझे नजरियाती ना मिलती, इंसान ना मिलती तो मैं ये काम में कामयाब ना होता, और इस काम के कामयाबी मेरी बीवी है। इसके बाद मैंने अपने तमाम काम मेरे बेटे फैसल ईदी को सुपुर्द किया है। सादगी, सच्चाई, मेहनत, वक्त की पाबंदी, इंसान बने इंसान बनाए, तो इस जवान नस्ल में ये जज्बा पैदा होता जा रहा है और ये एक नस्ल ऐसी बनती जा रही है कि इंशाल्लाह मुल्क में बहुत बड़ा एक चेंजअप आएगा। बस मेरे लिए ये काफ़ी है कि मुझे ना याद करें, मेरे नज़रिए को याद रखें, तो मैं खुद भी याद آٹومیٹک آ جاؤں گا.
فلاحی ادارے ایدیس فاؤنڈیشن کے سربراہ عبدالستار ایدھی کے الفاظ آپ نے سنے. ان کا خود کہنا تھا کہ ان کے الفاظ ان کو یاد کر کے زندہ رہیں گے. ایدھی صاحب کی خدمات اور پاکستانی ریاست میں ان کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کراچی سے فون لائن پر براہ راست موجود ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سابق صدارتی امیدوار سعید الزماں صدیقی صاحب, جبکہ بی بی سی کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سینئر صحافی اور عالمی خبر رسائی اداروں یعنی رائٹرز, ایف پی, خلیج ٹائم جیسے اداروں سے وابستہ رہنے والی نامور نامہ نگار قطرینہ حسین, اور کراچی میں صحافت کی تعلیم اور درس و تدریس سے وابستگی رکھنے والے ڈاکٹر توصیف احمد, جنہوں نے شہر کے حالات کو بہت قریب سے دیکھا. اس کے ساتھ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سلمان حیدر موجود ہیں, جنہوں نے پولیٹیکل سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے اور فاطمہ جناح یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. لیکن آئیے پہلے یہ سنتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی کے چاہنے والے انہیں کیسے یاد کر رہے ہیں.
پاکستانی ادیب ہو گیا, بس میں یہ کہوں گا بہت اچھے آدمی تھے, اچھے انسان تھے, پوری دنیا کی خدمت کی انہوں نے, انسانیت کے غم خوار تھے, پوری زندگی خدمت کر کے انہوں نے ایک اپنا مقام پیدا کیا ہے.
پورے پاکستان کے, پوری انسانیت کے, پورے ملک کے, دنیا کے, پوری کے اور مسیح تھے, ہم سب اس کے لیے دعاگو ہیں. انشاءاللہ حالات کیا, پورا پاکستان ان کے مشن کو جاری رکھنے کی کوشش کرے گا.
خدا کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ تھا, جو انسانیت کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا, عزت کرتا تھا, اور ان کی خدمت میں انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی.
کہ یہ ہمارا مہاتما گاندھی ہے, مگر جو گاندھی میں نقص ہے وہ ان میں نہیں.
عبدالستار ایدھی کے چاہنے والے انہیں یاد کر رہے ہیں. تو پاکستان میں ان کی خدمات جو انہوں نے سر انجام دیں اس کا تذکرہ پورے ملک میں جاری ہے, اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں بھی ایدھی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. لیکن ایدھی صاحب ایک قومی ہیرو قرار دیے گئے, اور ان کی خدمات اگر یاد کیا جائے تو کراچی جیسے شہر سے جہاں لاوارش لاشوں کو دفنانے سے شروع ہوئی تھیں. اس وقت کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, میں پہلے قطرینہ حسین آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا حالات تھے جب ایدھی صاحب کو کراچی والوں نے اس حوالے سے جاننا شروع کیا کہ وہ لاوارش لاشوں کو دفنانے والے ایک سماجی رہنما ہیں.
بہت بہت شکریہ. ایدھی صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں, ایک لفظ بار بار سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے انسانیت. اور یہی ہم نے دیکھا تھا خاص طور پہ 90 کی دہائی میں, جب میں خود رپورٹر تھی کراچی میں, بہت زیادہ وائلنس ہوتا تھا, تقریباً ہر روز 15-20 لاشیں گرتی تھیں. ایدھی صاحب اور ان کی ایمبولنسز اور ان کے ورکرز, ان کے والنٹیئرز کے بغیر مجھے پتہ نہیں اس شہر کا کیا ہوتا. جو حالات ہوتے تھے, گولیاں چل رہی ہوتی تھیں, لاشیں سڑکوں پہ کبھی کبھار 12-18 گھنٹے پڑی رہتی تھیں, اس لیے کہ کوئی جا کے ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا تھا. تو ایدھی صاحب کے والنٹیئرز جاتے تھے اور ان لاشوں کو اٹھاتے تھے. سردخانہ جو تھا وہ ایدھی صاحب کا ہی تھا. اور جہاں جہاں اگر میں بات کروں کہ کون, جہاں پہ ان کو کوئی کمی نظر آتی تھی تو وہ وہاں سے وہ پوری کرتے تھے. اور آہستہ آہستہ ان کا نیٹ ورک جو پھیلتا گیا, اور ایدھی صاحب کے جو سب ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے, یعنی کہ ایدھی کی ایمبولنس کبھی کبھار یقیناً تشدد ہوتا تھا, شیشے ٹوٹتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن ایک طرح سے ایک جیسے کہ ریڈ کراس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا ریڈ کرسنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو ایدھی صاحب اور ایدھی فاؤنڈیشن ایک ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر میرے خیال سے کراچی اور کراچی کے رہنے والوں پہ جو ظلم ہوئے ہیں اس زمانے میں, ایدھی صاحب نے ان زخموں پہ مرہم پٹی کرنے والے صرف وہی واحد ایک شخص ہے.
توصیف صاحب, میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جن حالات کی نشاندہی قطرینہ نے کی, وہ کیا وجوہات تھیں کہ سرکاری ادارے وہ نہیں کر پا رہے تھے جو ایدھی صاحب کو بالآخر کرنا پڑا؟ یہ کام تو سرکاری اداروں کا ہوتا ہے مہذب معاشروں میں.
دیکھیے, پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے یہاں حکومتیں برس اقتدار آئیں, ان کے پاس عوام ایجنڈے پہ نہیں تھے. یعنی ان حکومتوں نے کبھی بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جو عوام کے بنیادی مسائل کو حل کر سکے, جس میں تعلیم کا مسئلہ ہو, صحت کا مسئلہ ہو, ٹرانسپورٹ کا ہو, ہاؤسنگ کا ہو. تو یہ ایک بہت بڑا خلا موجود تھا کہ کراچی شہر میں, جو کہ شروع سے ہی ڈیولپ ہوا, 48 سے کراچی کی آبادی لاکھوں میں ہوئی اور پھر بڑھنی شروع ہو گئی, اور وہ ایک, وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک منی پاکستان بننا چلا گیا. مگر یہاں آج تک سرکاری شعبے میں ایمبولینسز نہیں کام کرتی. آج بھی بدقسمتی سے 2016 میں کہ سرکاری شعبے میں ایمبولینسز نہیں ہیں. یہ ایدھی صاحب تھے جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا और एक प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस बनाई। अगर ये एम्बुलेंस सर्विस नहीं होती तो कराची का क्या हाल होता हम इसका तस्वीर नहीं कर सकते। मुझे इस वक्त 1965 की जंग के दौरान कराची के डिप्टी कमिश्नर का एक बयान याद आ रहा है जो गुज़श्ता दोनों उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा जब रात को भारतीय तैयारों ने बमबारी की और उसके बाद जब मैं किमाड़ी के करीब उस जगह पहुंचा तो मुझसे पहले वहां ईदी साहब मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी तो मेरी थी सबसे पहले पहुंचने की।
तो तौसीफ साहब रियासत थी कहां, यही तो सवाल है मेरा आपसे।
देखिए रियासत तो मौजूद थी, रियासत अपने मामलात में मौजूद थी। उनके जो अपने 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 उमरा के मसाइल हैं, जो हमारे एलीट के मसाइल थे, जो ब्यूरोक्रेसी के मसाइल थे, वो तो हल किसी तरह हो जाते थे, मगर गरीब आदमी के आम आदमी का मसला हल नहीं होता था। और ये रियासत की तरजीहात में नहीं था, समाजी तहफ़ पाकिस्तान की रियासत की तरजीह ना थी ना आज है। इसी वजह से ईदी साहब ने उस खलक को पूरा किया। अगर ईदी साहब तफसीर थे इस बात की कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं, उन्होंने इसको अमली तौर पे साबित किया कि मजहब नस्ल जिंस किसी भी सूरत का तबकात किसी भी तरह की सूरत हाल हो वो उस आदमी की मदद करेंगे, उस लाश को निकालेंगे गंदे जौहर से जिसको देख के उसके रिश्तेदार दूर से भाग रहे हैं। तो यही तो वो अजमत थी, ये काम रियासत ही करती है दुनिया के मौजूद ममालिक में, मगर हमारे यहाँ रियासत ने नहीं किया। तो उसके नतीजे में ईदी साहब ने इसका खला पूरा किया और इस तरह पूरा किया कि वो एक रियासत की तरह आम आदमी को महसूस होने लगे।
जी सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब, जो बात तौसीफ अहमद साहब कर रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान के आसपास नजर डालें, हमें बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नजर आते हैं जिन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया, ईरान में हमें शीरी बात नजर आती है, भारत में हमें कैलाश सत्यार्थी नजर आते हैं जिन्होंने अपने लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए अमली इकदाम किए। पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो ईदी साहब की खिदमात बहुत काबिल हैं, इंसानियत की बुनियाद पर उनका बहुत एहतराम है, पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में महज लोगों को दफनाने और लोगों को अस्पताल पहुंचाने में एक आदमी हीरो बन जाता है। हमारे यहाँ ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ग्रामीण बैंक जैसे नामवर लोग या और डॉक्टर अदीब जैसे रिजवी जैसे लोगों को हम कब हीरो मानेंगे सर, क्या होगा?
देखिए बात यह है कि ये जिम्मेदारी, जैसा कि आपने अभी तस्करा किया कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान का तस्वर जो कायद आजम के जहन में था वो एक वेलफेयर स्टेट का था। एक वेलफेयर स्टेट के अंदर ये तमाम जिम्मेदारियां हुकूमत वक्त की होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जितनी भी हुकूमतें 1947 के बाद आई उन्होंने अपना वो काम न किया जिसके लिए उनको सेलेक्ट किया गया था। फिर हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ इदारे जो थे वो बहुत कमजोर थे, तो इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ इदारों को उखाड़ पचाड़ में लगे रहे लोग, और हमारे यहाँ 35 साल के करीब हुकूमतें फौजी हुकूमतें चलाते रहे इसको, इसलिए उसकी वजह से ही बड़ा सेटबैक रहा कि इदारे मजबूत नहीं हो सके। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जब भी कभी सिविलियन हुकूमतें कायम हुई उन्होंने कभी भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि लोगों के मसाइलों को किस तरह हल किया जाए। अगर आप पाकिस्तान के बजट की प्रोविजंस के ऊपर कभी निगाह डालें तो आपको नजर आएगा कि उसमें प्रायोरिटी में सबसे नीचे एजुकेशन हेल्थ और जुडिशरी आती है। तो इसके अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर तो तवज्जो दी गई लेकिन इनके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई। जैसा कि अभी एक साहब ने भी तस्करा किया कि इस मुल्क के अंदर जब पाकिस्तान बना था उस वक्त कराची की आबादी तकरीबन 7 या 8 लाख के करीब की थी, इस वक्त करोड़ों में इस वक्त ये आबादी है, और पूरा मुल्क है, ये पूरा शहर क्या है, ये एक मुल्क की आबादी के तरह के है। लेकिन इसके अंदर आप देखें जगह जगह मुश्किलात लोगों के लिए सिविक यानी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कच्ची आबादियां इस शहर के अंदर भरी पड़ी है। तो मतलब ये कि ये तमाम वो मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए एक कोई मजबूत काम नहीं हो सका पाकिस्तान के अंदर, और ना अभी भी कोई हमें नजर आता है कि कभी इस काम के ऊपर कोई किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरह तवज्जो दी हो कि इन मसाइल को हल करके जो बड़ी आबादी है जो गुरबत खाते गुरबत से नीचे रह रही है उसके मसाइल को किस तरह से हल किया जाए। तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा आने वाली हुकूमतें या मौजूदा हुकूमत से हमें उम्मीद है कि वो इस बात पर गौर करेंगे और एडी साहब की मिसाल को फॉलो करेंगे। एडी साहब बजाय खुद एक इंस्टीट्यूशन से, मैं सिविल हॉस्पिटल में एक इदारा चलाता हूँ उसका नाम है पुअर पेशेंट एड सोसाइटी, वो पिछले 10 साल से मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और एडी साहब उसके सरपरस्त में आला थे उस इधारे के, और मैंने हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है कि एडी साहब किस तरह से लोगों के लिए जान देते थे और किस तरह से लोगों की खिदमत करते थे, वो हर शोबे के अंदर लोगों को मदद पहुंचाते थे। ये नहीं था कि वो सिर्फ लाशें दफन करते थे, बल्कि हर किस्म की जो मदद भी हो सकती थी वो करते थे, और उनके बैनर, उनकी एक बैन अवी शोहरत थी और बैन अवी तौर पर उनको
किया
जाता था कि वो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं।
सिद्दीक साहब, हम कराची के मेहमानों की इजाजत से मैं इस्लामाबाद में अपने मेहमान सलमान हैदर को भी शरीक गुफ्तगू करना चाहूंगा। सलमान, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप देखें ना पाकिस्तान में ईदी साहब ने जो खिदमात दी और जो कारनामे किए, उनके नतीजे में उस कौम ने उन कि ना सिर्फ ये कि उनको अपना हीरो माना, उनकी गिरविदा रही और इतना एजाज कि आज उनकी जनाजे में आला तरीन शख्सियात मुल्क की शरीक हुई हैं, चाहे सियासतदान हो चाहे फौजी हुकाम हो, तो बहरहाल कौम ने अपने हीरो को एक एजाज तो दिया है ना।
देखें, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, कौम ने यकीनन उनको हीरो माना, उनको एजाज दिया, लेकिन सवाल यह है कि हीरोज की जरूरत कहाँ पड़ती है, हमें हर रोज एक नया हीरो क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इदारे काम नहीं कर रहे। ये रियासत की जिम्मेदारी से, जिस तरह तौसी साहब ने कहा और लोगों ने कहा, हमारे यहाँ इंसान रियासत की प्रायोरिटी पे सबसे नीचे हैं। आपने पूछा रियासत क्या कर रही थी, रियासत बम बना रही थी, रियासत मिसाइल टेस्ट कर रही थी, रियासत फौजों की तादाद बढ़ा रही थी, तवज्जो सारी की सारी इस तरफ थी। बजट अगर आ रहा था, बड़ा चंक जा रहा था बजट का, तो इस तरफ जा रहा था। किस वेलफेयर के ओवरऑल रोल से सियासत ने, रियासत ने मुकम्मल तौर पर हाथ हटाया हुआ था। एडी साहब से किसी तरह का क्रेडिट नहीं लेने की कोशिश ये नहीं है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज किस वजह से हम एडी साहब को हीरो कहने पर मजबूर हैं। वजह यह है कि माशरे में वो सूरत हाल है कि रियासत जो है वो ना लाशें उठाने पर तैयार है, ना बुजुर्ग शहरियों को अकामत के लिए जगह देने पर तैयार है, ना लावारिस बच्चों को पालने पर तैयार है। इन चीजों की तरफ रियासत की तवज्जो नहीं है, रियासत की तवज्जो जंग की तरफ है, रियासत की तवज्जो असले की तरफ है, रियासत की तवज्जो दहशतगर्दी की तरफ है। लेकिन वो दहशतगर्द बन कहाँ से रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, इस सब के पीछे एक लंबी तवील तारीख मौजूद है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हम एडी साहब को यकीनन हीरो मानते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत से लोग जिन्होंने बहुत सा काम किया, उनके साथ हमने क्या सलूक किया इसी रियासत ने। अख्तर हमीद खान का नाम आपके सामने है, अख्तर हमीद खान साहब के साथ इस रियासत ने क्या किया, वो भी एक सोशल वर्कर थे और रंगी पायलट प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कराची में आप सबके सामने है। रियासत ओवरऑल इन लोगों, आज रियासत ने बहुत फूलों की चादरें चढ़ाई, बहुत सलाम पेश किए, यकीनन अच्छा किया, लेकिन सवाल यह है कि रियासत इस फूलों की चादरें चढ़ा के अपनी इस शर्मिंदगी को छुपा नहीं सकती जो उसने 60 साल से इस मुल्क के लोगों के साथ किया। वो खला जो एधी साहब ने पुर किया, वो रियासत की नाअहली की वजह से, रियासत की नाकामी की वजह से, रियासत के अपने फराइज अदा ना करने की वजह से पैदा हुआ था। एधी साहब की जरूरत इसीलिए पड़ी थी हमें, अगर रियासत ये काम कर रही होती, रियासत की तरजीहात में रियासत में रहने वाले लोग होते, तो फिर शायद हमें एधी साहब की जरूरत ना पड़ती। एधी साहब को बहुत सलाम है, लाखों सलाम है, इससे शक नहीं। एधी साहब ने का फर्ज नहीं था, ये फर्ज रियासत का था, रियासत ने नहीं किया तो ये खला पैदा हुआ, उसमें एधी साहब ने उस खला को पुर किया और आज वो हमारे सामने एक हीरो के तौर पर आ रहे हैं।
जी जी, कतरीना, सलमान हैदर की बात सुनी आपने, क्या आप इत्तेफाक करती हैं?
जी, मैं इत्तेफाक करती हूं, और आज जब मैंने अखबार देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। पाकिस्तान में जब मैंने अखबार देखा कि ऊपर जाहिर बात है मेन हेडलाइन तो एधी साहब के बारे में थी, लेकिन उसके नीचे खबर लगी हुई थी कि वजीर आजम साहब जब लंदन से अपने पूरे कैंप ऑफिस और खानदान के साथ वापस आएंगे तो उसके लिए PIA का खसूसी तैयारा यहाँ से जा रहा है, जिसपे अखबारों के मुताबिक लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं सिर्फ उनके खानदान को 7 घंटे की फ्लाइट पे आराम से पाकिस्तान लाने के लिए। अगर ये हमारी बादशाहत एक तरफ और एडी साहब की सादगी एक तरफ, आज ये पूरा जो आप पूरा सवाल जो पूछ रहे हैं वो आज के सारे अखबारों में एक फोटो खींच के आप देख लें कि क्या है। अगर हमारी तरजीहात यही है कि हमारे सियासतदानों को बेहतरीन से बेहतरीन शाही तौर तरीका अपनाना है, तो फिर एडी साहब जैसे लोगों की जरूरत रहेगी। और एडी साहब तो हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन क्या कितने और लोग इस तरह सामने आ सकते हैं? एडी साहब स्पेशल थे, There's no doubt about it. But we have to understand کہ جو ہماری ریاست کا لفظ میں اتنے آرام سے استعمال نہیں کرنا چاہتی, میں حکومت کا لفظ استعمال کرنا چاہتی ہوں. اور حکومتیں ہماری اتنی نااہل اور ناکارا, سارے صوبوں کی اور فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈڈ. اس لیے کہ ایری صاحب کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ لاشیں اٹھاتے تھے اور فلانا, آپ لوگ شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ تو ایک بلی کا بچہ بھی اگر زخمی ہو جاتا تو ایری اینیمل شیلٹر پہ موجود. صرف
قطرینہ میں آپ کو روکوں گا, ہم ایدی صاحب کی خدمات کے بارے میں پاکستان میں بات کر رہے ہیں, سروے ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ,
شمائل جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول,
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیل کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں صبر ناز کے ساتھ.
عالمی نمبر ایک ٹینس پلیئر سرینا ولیمز نے ساتویں مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل جیت لیا ہے. فائنل میں انہوں نے اینجلیک کربر کو 7-5 اور 6-3 سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جرمنی کی سٹیفی گراف کا 22 گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم اور سسکس کاؤنٹی کے درمیان تین روزہ میچ کے دوسرے دن سسکس کے اوپنرز نے شاندار آغاز کیا اور 200 سے زائد رنز کی شراکت قائم کی. ہیری فنچ نے سینچری اسکور کی اور لوک ویلز 93 رنز بنا کر وہاب ریاض کی وکٹ بنے. پاکستانی ٹینس اسٹار اسام الحق قریشی ومبلڈن اوپن کے مکس ڈبلز مقابلوں میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. سیمی فائنل میں انہیں قزاقستان کی یاروسلاوا شیفڈووا کے ساتھ کولمبیا اور جرمن پیئر پر پہلے سیٹ میں برتری حاصل تھی, لیکن اگلے سیٹ میں انہیں 5-7 سکور کے ساتھ شکست ہو گئی. اس سال اسام الحق نے ومبلڈن میں 11th مرتبہ شرکت کی. اس کے ساتھ ہی وہ کسی گرینڈ سلیم ایونٹ کے فائنل میں پہنچنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے کل ومبلڈن میں مردوں کے سنگلس مقابلوں کا فائنل میلوش راونک کے خلاف کھیلیں گے. فٹ بال میں یورو چیمپئن شپ کا فائنل کل فرانس اور پرتگال کی فٹ بال ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا. اس سیزن میں جیسے ہی فٹ بالرز کے ایک کلب سے دوسرے کلب میں منتقلی کا عمل شروع ہوا, پریمیئر لیگ کلبز نے پہلے ہی ہفتے کے اختتام پر 300 million pounds خرچ کر دیے, جبکہ پچھلے سیزن میں 9 ہفتے کے دوران تک یہ رقم 870 million pounds تھی. یو ایس اوپن گولف چیمپئن ڈسٹن جانسن اب ان گولفرز کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے زیکا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ریو اولمپکس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. ڈسٹن جانسن کے ساتھ گولف کے تین بڑے نام روری میکلروائے اور جیسن ڈے رواں سال اولمپکس کا حصہ نہیں ہوں گے. فارمولا 1 کار ریس میں مرسیڈیز ریسر لوئس ہیملٹن نے برٹش گراں پری کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ میں نیکو روزبرگ سے آگے پول پوزیشن حاصل کر لی ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے سبناز سے سنی. ہم کراچی میں انتقال کر جانے والے عبدالستاریدی کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں. شریک گفتگو ہیں قطرینہ حسین, سعید الصمد صدیقی صاحب, توصیف احمد اور سلمان حیدر. اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھائیں, ایک نظر اب تک کے خبروں کے خلاصے پر ڈالتے ہیں.
زیر انتظام کشمیر میں حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں میں 8 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ میں 2 سیاہ فام افراد کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. جنوبی سوڈان میں فوج کے 2 گروہوں میں تصادم سے 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد فوجیوں کی ہے. عراقی فوج کے مطابق انہوں نے موصل شہر کے جنوب میں واقع ایک ایئر بیس پر دھاوا بول دیا ہے. فوجی حکمت عملی کے حوالے سے اہم یہ ایئر بیس خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم کے قبضے میں تھی. روس اور ترکی کے درمیان سفارتی کشیدگی کے خاتمے کے بعد روسی سیاحوں کی پہلی چارٹر پرواز ترکی کے تفریحی مقام اناطالیہ پہنچ گئی ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں فلائی ادارے عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ عبدالستار عیدی کی ان خدمات کا جو انہوں نے انجام دیں اور ریاست پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب, نامور صحافی قطرینہ حسین, شعبہ صحافت کے استاد توصیف احمد اور اسلام آباد سے نوجوان دانشور سلمان حیدر. یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے, لیکن آئیے پہلے ذرا عبدالستار عیدی کی اس اپنی رائے کو سنتے ہیں کہ عبدالستار عیدی اپنی کامیابی میں ایک بڑے حصے دار کے طور پر اپنی شریک حیات بلقیس عیدی کو قرار دیتے تھے. تو عیدی فاؤنڈیشن نے جب نو مولود بچوں کے لیے عیدی سینٹرز میں جھولے لگائے تو ان کی ذمہ داری بھی بلقیس عیدی نے سنبھالی. بلقیس عیدی کو ہمیشہ عیدی صاحب سے یہ شکایت رہی کہ وہ گھر کو وقت نہیں دیتے. کراچی میں ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے کچھ عرصے قبل بلقیس عیدی سے ملاقات کی اور جاننا چاہا کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے.
اور 1965 میں جنگ ہوئی نا انڈیا پاکستان کی, اس میں ہم نے اتنا کام کیا, اتنی لاشوں کے ٹکڑے جوڑے, لاشوں کے ٹکڑے, بم لاس ہوا تھا بہت بڑا. تو ہم نے ادھر سے ہم نے ہمت پکڑی. تو بس میری ماں بولتی تھی, میرا بھائی بھی بولتا تھا کہ بیٹا تو اس کو چھوڑنا نہیں, یہ اچھا کام کرتا ہے اس کو کرنے دے, اور تو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ کام کر. تو میں کبھی غصہ کر کے چلی جاتی تھی, کبھی لڑائی کر کے چلی جاتی تھی, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ جاتی تھی, پھر بچوں کی طرف دیکھتی تھی. تو میں بولتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں نا طلاق والی عورت کا کوئی مقام نہیں ہے, لڑائی روز ہوتی ہے, بس بہت دفعہ ہوئی ہے. ایسا نہیں بولوں گی کہ یہ میرے کو میٹھ میں چینی روز کھلاتا تھا, جھوٹ نہیں بولوں گی. میں لڑائی کرتی تھی, پھر معافی بھی نہیں مانگ لیتی تھی. اب یہ نا آدمی کی ذات ہے نا, آدمیوں کا معاشرہ ہے, آدمیوں کی ذات ہے نا بے وفا ذات ہے. لیکن اب زندگی نکل گئی, فائدہ ہی کیا ہے لکیر کو بیتنے سے. جو بات ہو گئی ختم ہو گئی, ہونے دو. بے وفائی تو بہت ہے. نہیں میں ان کو بے وفا بھی نہیں بولتی ہوں, میں بولتی ہوں نہیں صحیح ہے, میرا میاں ہی صحیح ہے. اور ہے نا جو عورتیں مار کھا کے آتی ہیں نا, میرے آدمی نے مجھے کبھی ٹچ نہیں کیا ہے, میرے آدمی نے مجھے کبھی گالی نہیں دی ہے, میرے آدمی نے مجھے کبھی بھوکھا نہیں رکھا ہے, میرے آدمی نے میرے بچوں کو کبھی بھوکھا نہیں رکھا ہے. تو پھر مجھے عورت کو ہمیشہ روٹی کی بھوک لگتی ہے, آدمی کی بھوک نہیں لگتی ہے. عورتوں کو سمجھا کہ میں تھک گئی ہوں, تقریباً 100,000 عورتیں گھروں میں بھیجی ہیں کہ لڑو نہیں, لڑنے سے برباد ہو جاؤ گی. یہ بچے مرے ہوئے بہت ملتے تھے ادھر ادھر سے, سیڑھیوں سے, کچرے سے, نالے سے, گٹروں سے, ادھر ادھر سے بچے بہت ملتے تھے. تو عیدی صاحب نے کہا ہم چاروں طرف جھولی لگا دیں گے. اور اتنی مخالفت ہوئی کہ عیدی کو اور بلقیس کو مارنا واجب القتل ہے. یہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ناجائز بچے پیدا کرو اور میرے جھولے میں ڈالو. بہت ہماری ابھی بھی مخالفت ہے, ابھی بھی مخالفت ہو رہی ہے کہ ہم لوگ صحیح نہیں ہیں, ہم کو چندہ دینا واجب نہیں ہے, ہم لوگ کافر ہیں, ہم لوگ بے دین ہیں, ہم لوگ ہیں نا بے ایمان ہیں, ہم لوگ چور ہیں, ہم لوگ کو چندہ دینا واجب نہیں ہے. تو یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, مولوی نے مسجد میں فتویٰ دیا تھا, ہمیں عیدی جنت میں نہیں جائیں گے. پھر جس بچے نے مجھے آ کے بتایا نا کہ نا ندیم نے کہ مولوی صاحب بولتا تھا بہت بڑا کہ عیدی ستار بلقیس جنت میں نہیں جائیں گے, تو میں نے دوسرے دن اس کو کہلوا کے بھیجا. میں نے بولا مولوی صاحب کو میرا سلام بولنا, اور بولنا بلقیس باجی نے بولا ہے کہ جہاں آپ جیسے لوگ ہوں گے ہمیں اس جنت میں نہیں آنا ہے, ہم وہاں جائیں گے جہاں پہ لوگ دکھی ہوں گے. ابھی ہے نا میرے کو ان کے ساتھ رہ رہے کہ مجھے تھوڑی نالج آ گئی ہے, ورنہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں بھائی.
عبدالستار عیدی کی اہلیہ بھی بلقیس عیدی گفتگو کر رہی تھیں ہمارے ساتھی ریاض سہیل سے. عیدی صاحب نے اور بلقیس عیدی نے انچاہے نو مولود بچوں کو پالا, لاوارش لاشوں کو دفنایا. آپ نے سنا کہ لاشوں کے ٹکڑے جوڑ جوڑ کر ان کو دفنایا گیا. تو یہ لاشیں دفنانے کا جو کام کیا گیا, یہ عام طور پر دیگر ملکوں میں یا سرکاری طور پر ریاستی ادارے کرتے ہیں یا جو خیراتی ادارے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو جو خیراتی ادارے ہوتے ہیں انہیں اتنی بڑی ہیرو شپ نہیں ملتی ان ملکوں میں جتنی ایدی صاحب کو پاکستان میں ملی. ہم اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب سعید الزماں صدیقی صاحب, نامور صحافی قطرینہ حسین, شعبہ صحافت کے استاد توصیف احمد صاحب اور نوجوان دانشور سلمان حیدر ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. توصیف صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا, یہ پاکستان میں ایک عام کام, جو میں عام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خیراتی اداروں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی سرگرمیاں کریں گے, تو پاکستان میں اگر خیراتی سرگرمی کی جا رہی ہے یعنی ایک نارمل کام کیا جا رہا ہے, اس کو ایب نارمل کیوں سمجھا جانے لگا ہے, کیا وجوہات ہیں؟
پھر وہی بات کہ بھائی اصل میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنے فرائض انجام نہیں دیتے. پاکستان کی وہ جیسا کہ جسٹس سعید الزماں صدیقی ذکر کر رہے تھے کہ 1947 کا ہی اگر ہم پاکستان کا بجٹ دیکھیں تو اس میں 60% سے زیادہ حصہ دفاع پہ رکھا گیا تھا, تعلیم صحت ہے نہیں, تو اس کے اندر جو خیراتی ادارے کام کرتے ہیں وہی نمایاں بن جاتا ہے. کراچی میں بہت سارے خیراتی ادارے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے, اگر وہ کھانا نہیں کھلا رہے ہوتے تو کراچی میں کرائم بھی بڑھ جاتے, خودکشی کی وارداتیں بھی بڑھ جاتی اور بہت ساری خراب صورتحال ہوتی. اس طرح ایدی صاحب نے صرف لاشیں ہی نہیں دفنائیں, نو بولود بچوں کو بھی بچایا, ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے گھر بھی تعمیر کیے, عورتیں جو اپنے گھروں سے نکالی گئیں انہیں بھی رکھا. پھر سب سے بڑا درس انہوں نے یہ دیا کہ عورت و مرد برابر ہے, کیونکہ بلقیس کو انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا, اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے معاشرے میں. اس کا آغاز جناح صاحب نے کیا تھا, پہلے اپنی بیوی رتی کو ساتھ رکھے, اس کے بعد فاطمہ کو ساتھ رکھے کہ عورت و مرد برابر ہوتے ہیں, اس کے بعد ایدی نے اس کو آگے بڑھایا. انہوں نے سمجھایا کہ جب تک عورت کام نہیں کرے گی, ساتھ نہیں ہوگی, مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو خیراتی ادارے ہیں وہ اہم بن جاتے ہیں اور اب بنتے رہیں گے. مجھے مستقبل میں بھی کوئی امید نظر نہیں آتی. اب یہی اب بھی جیسا کہ میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ سندھ کے اندر ابھی بھی سرکاری شعبے میں ایمبولینس سروسز نہیں ہے. یعنی اگر
تو توصیف صاحب اگر میں آپ کی بات کو درست مان لوں تو کیا ہم مستقبل میں بھی عبد الستار ایدی ہی پیدا کریں گے؟ ہمارے یہاں کوئی کیلاش ستھیارتھی پیدا نہیں ہوگا, ہمارے یہاں کوئی شیریں عباد پیدا نہیں ہوگی, ہمارے یہاں کوئی محمد یونس گرامین بینک نہیں بنائیں گے؟
نہیں نہیں, اس بات کے امکانات ہیں کہ محمد یونس بھی ہمارے یہاں پیدا ہوں گے, ادیب صاحب بھی ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر اختر بھی ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں, اور لوگ بھی آئیں گے. ایسا نہیں ہے, سوسائٹی کے تضادات نئی شخصیات کو پیدا کرتے ہیں, مگر ایدی جیسے لوگوں کی ضرورت بہت عرصے تک رہے گی, کم از کم ہماری زندگیوں کے بعد تک رہے گی, کیونکہ ریاست یہ کام نہیں کر رہی. اور یقیناً ایسے عورت و مرد پیدا ہوں گے جو انسانوں کی زندگی کو تبدیلی کے لیے کام کریں گے, اور یہ ایک مستقل عمل ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. یہ جو سماجی تضادات ہیں یہی ایسی شخصیتیں پیدا کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں.
سعید الزماں صدیقی صاحب, قریباً 50 سال کہے جاتے ہیں کہ ایدی صاحب نے کام کیا, تو 50 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان آج, خاص طور پر گزشتہ 30 برس کی میں بات کروں گا, جو حالات ایدی صاحب کے ان خدمات کے نتیجے میں بہتر ہو جانے چاہیے تھے, بہتر ہو گئے, آج یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بات آگے بڑھے گی؟
جی دیکھیے, جہاں تک کہ ایدی صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے تو جو کچھ اپنا کام کرنا تھا وہ اس کو پورا کر دیا, اور وہ جو جس طرح سے وہ اپنے اداروں کو چلاتے رہے وہ قابل تحسین تھا. اس طرح سے ادارے اگر حکومتی لیول پہ اگر چلتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیض اور کافی لوگوں کو پہنچتا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کوئی بھی ادارے اس لیول پہ حکومتیں وقت نہیں چلاتی, بلکہ اس قسم کے ادارے عام طور پر وہ لوگ چلاتے ہیں جو کہ این جی اوز کے طور پہ کام کرتے ہیں اور جو کہ لوگوں سے چندہ جمع کرتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا اور شروع میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ کام حکومت وقت کا ہوتا ہے, اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی فلاحی کاموں میں حصہ لے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ عام آدمی کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی ہو سکے, لیکن ایسا ہوا نہیں. ہمارے یہاں تو زیادہ تر جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں حکومت کی پرائیورٹیز کے اندر یہ کام آتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ کام آتے ہیں جیسا کہ ابھی ایک آپ نے تذکرہ کے طور پر بتایا کہ وہ فوجوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں یا اسلحہ کی خریداری وغیرہ ختم کرتے ہیں. ہمارے یہاں سوشل ویلفیئر کا کام بالکل حکومت کا جو ذمہ داری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ بڑے کریٹیکل ہیں پاکستان کی یہ اس پالیسی کے اوپر جی. کہ ان کے پاس کوئی فلاحی جو کام کے جو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اس کی روش نہیں ہے
جی.
اور جس کی وجہ سے ان کو آپ دیکھیں جی. کہ وہ تنقید کا ہمیشہ
جی.
نشانہ بنتے جی. رہتے ہیں
سلمان. یہ سلمان یہ جس بات کی نشاندہی سعید الزمان صدیقی صاحب کر رہے ہیں کہ یہ روش نہیں رہی پاکستان میں فلاح کی طرف اور ریاست کی فلاح کی طرف کچھ کرنے کی, کیوں نہیں رہی سلمان؟ اور کیا کبھی اور شعبوں میں ہمارے یہاں اس طرح کے ہیرو پیدا ہوں گے جیسے ہم دنیا بھر میں پیدا ہوتے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں ہمارے یہاں صورتحال اوور آل آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کی ترجیحات ہیں کیا. اب ہمارے یہاں گزشتہ کچھ عرصے میں اب جب صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں روز کراچی میں ایک بیان ہوتا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ہمارے ہاں ریاست کا کام سرمایے کی حفاظت رہ گیا ہے, فرد کی حفاظت یا اپنے ریاست کے رہنے والے کی حفاظت نہیں رہا. کراچی میں امن چاہیے تو اس لیے چاہیے تاکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, سرمایہ دار نہ بھاگے. لوگ مرتے ہیں مرتے رہیں, ریاست کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ریاست سیکیورٹی کا ماحول بہتر اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ یہاں پر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. اس انویسٹمنٹ سے ہمارے لوگوں کے حقوق کی صورتحال کیا ہوگی وہ اس کے بارے میں کوئی پوچھنے کو کوئی سوال کرنے کو تیار نہیں ہے. ہیروز کا جہاں تک پیدا ہونے کا سوال ہے, ہیروز ضرور پیدا ہوتے رہیں گے کیونکہ ادارے کام نہیں کر رہے. انڈیویجول ایز ہیرو سامنے آتے رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہیرو کے پیچھے لگائے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ریاست کو سوال نہ کریں. ہم ان کو ایک جھوٹی سچی امید دلائے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم تو نہیں کر سکتے, یہ فلاں صاحب ہیں یہ کر دیں گے, آپ ان کے پاس جائیے, ہمیں سوال مت کیجیے, ہمارا گریبان مت پکڑیے. حکومت کو بار بار کہا جا رہا ہے, یقیناً حکومت کا کردار ہے, لیکن ایک تو گزشتہ جتنے عرصے سے پاکستان ہے آدھا وقت تو ڈائریکٹ ریاست کے جو پرمننٹ اسٹیٹس ہے, جو آپ کا پرمننٹ آپریٹس ہے, وہ ڈائریکٹ حکومت میں رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ اگر یہ سیاستدان اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے کوئی ادارہ نہیں بنایا تو وہ 30 سال پاک صاف لوگ موجود رہے, ان پاک صاف لوگوں نے کیا ادارہ بنا دیا؟
جی تو سلمان میں آپ کی
سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہے
سلمان, آپ کی بات سے جو سوال پیدا ہوا ہے وہ میں رکھوں گا لیکن قطرینہ کے سامنے رکھوں گا. قطرینہ مجھے بتائیں, عبدالستار ایدی پیدا ہوتے رہیں گے اور پاکستان کے ریاستی ادارے اپنے کام کرنے سے پہلو تہی کرتے رہیں گے کہ جی ایدی صاحب ہیں نا وہ کر دیں گے, تو کیا پاکستان کی ریاست کے ادارے کبھی کام کریں گے یا ہمیشہ ہم عبدالستار ایدی جیسے لوگوں کا انتظار کرتے رہیں گے؟
جعفر اس پہ ایک سٹیپ ہمیں پیچھے لینا ہے. ایک تو یہ کہ ہماری زندگی میں بہت کم ایسے لوگ آتے ہیں, ایدی صاحب ہو گئے یا مادر ٹریزا ہو گئی, دیز آر یہ زندگی میں میرے خیال سے ایک دو ایسے لوگ ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہر شخص ان قسم کی طرح ہیرو نہیں بن سکتا. ایک چیز میں یہاں پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایدی صاحب کا سکسیس, ان کامیابی کی وجہ ایک یہ تھی کہ لوگوں کو ان پہ اعتماد تھا, بھروسہ تھا, اس سے کہ کرپشن اور یہ ساری چیزوں میں وہ کبھی انگلیاں اٹھائی گئیں لیکن کبھی کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے. ایک ہمارے یہ تو میں جلدی سے کہہ دوں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے ہم کو کہ اگر کوئی بھی کوئی کام کرے تو اس کو گندا کرنے کے لیے 10 لوگ اور کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان میں لوگ اپنے ٹیکسز نہیں دیتے. پاکستان میں ٹیکس ایویژن اتنی زیادہ ہے, ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد حکومت میں اتنی کرپشن ہے. ہمارے یہاں چیریٹی, زکوٰۃ, صدقہ, اس یہ ساری چیزوں سے پاکستان کی ضروریات, ہمارے غریب عوام جو لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور یہ اگر ہمارے یہاں فلانتھروفی نہ ہوتی, پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے ملکوں میں ہمارے یہاں فلانتھروفی بہت زیادہ ہے, وی آر ویری ہائی آن دا لسٹ, اس کی یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ حکومت کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ اگر ہم کہیں گے کہ حکومت یہ کام کر نہیں رہی, ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا, اس کا کیا تماشا بنا ہے, لیکن تھوڑا بہت انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سہارا بنے ہیں کچھ لوگوں کے لیے. لیکن جب تک لوگ اب ٹیکسز نہیں دیں گے, جب تک حکومتیں شفاف نہیں ہوں گی تو لوگوں کو بھروسہ نہیں رہے گا, تو وہ ان اداروں کو اپنا زکات بھی دیں گے, اپنی ڈونیشنز بھی دیں گے جہاں پہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے صحیح کام کے لیے استعمال ہو. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ لوگ دل کھول کے امداد کرتے ہیں اور جی. اس کی وجہ سے یہ ملک ابھی بھی چل رہا ہے.
جی قرینہ حسین کی رائے آپ نے سنی. آئیے ذرا یہ سنتے ہیں کہ ایدی صاحب نے کچھ عرصے قبل پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اپنی رائے دیتے ہوئے کیا کہا تھا.
ایسا میرے پاس ایک گروپ آتا تھا, بے نظیر کا دور تھا, بے نظیر کو ہٹانا چاہتا تھا لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا تھا, میں ان کو انکار کرتا.
کون تھا اس گروپ؟
حمید گل, عمران خان, ایسے گروپ. مجھے کہا آخری میں آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور بیان دے دیں گے.
توصیف صاحب, عیدی صاحب حمید گل صاحب کا نام لے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اٹھا کے لے جائیں گے عبدالستار عیدی صاحب کو. عیدی صاحب جو آج اتنے ہیرو ہیں پورے پاکستان کے, 20 کروڑ لوگوں کے, بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی انسانیت کی بات کی جاتی ہے عیدی صاحب کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, تو پھر وہ پاکستان کی سیاست سے اپنی جان چھڑا کے اتنا پیچھے کیوں رہے؟
میرا خیال ہے انہوں نے بہت معقول فیصلہ کیا کہ انہوں نے 1970 میں انتخاب میں حصہ لیا تھا آزاد امیدوار کی حیثیت سے, اور ایوب خان کے بی ڈی ممبر کے انتخابات میں وہ بی ڈی ممبر منتخب ہوئے تھے اور شاید وہ واحد آدمی تھے کراچی میں جنہوں نے ایوب خان کے منہ پہ کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. اس کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ سیاست میں پڑھنے کی وجہ سے وہ سماجی کام نہیں کر سکیں گے, اور میرا خیال ہے یہی وہ ان کا بنیادی فیصلہ تھا جنہوں نے اتنا انہیں عظیم انسان بنا دیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3 ایسے موقع آئے جب عیدی صاحب کو سیاسی جماعتوں کی طرف سے بڑے پیمانے پہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو وہ شروع کا ہی دور تھا جب انہوں نے میٹھا در میں دکان کھولی تو ان کے خلاف فتوے شروع ہوئے کہ غیر مذہبی کام کر رہے ہیں اور ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے. دوسرے ایک لسانی تنظیم میں نے 90s میں ان پہ اٹیک کیا اور یہ کوشش کی کہ وہ ان پہ قبضہ ہو جائے عیدی ٹرسٹ پہ, اور ان کے کہنے پہ عیدی ٹرسٹ کام کرنے لگے جس پہ عیدی صاحب نے اعلان کیا کہ وہ کھالے وصول نہیں کریں گے, لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے. تیسرا جو ذکر انہوں نے یہ کیا کہ بنظیر کے دوسرے دور میں ایک سازش تیار کی گئی, حمید گل مرحوم اس کے آرکیٹیکٹ تھے, جس میں بنظیر کا تختہ الٹنے کے لیے عیدی, عمران خان وغیرہ کو ایک سماجی کارکنوں کے طور پہ استعمال کیا گیا, اور اس زمانے میں کیونکہ بنگلہ دیش کا ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا بڑا چرچا تھا تو اس کو کیا گیا. مگر یہ عیدی صاحب کی عظمت ہے کہ ان سارے معاملات سے بچ گئے, انہوں نے اپنے آپ کو بالکل شفاف رکھا جیسا کہ ہماری ساتھی کترینہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اعتماد پیدا کیا اپنی طرز زندگی سے اور اپنے عمل سے کہ وہ سارے معاملے سے الگ رہے, اور شاید یہی ان کی بصیرت تھی کہ انہوں نے جس کی بنیاد پہ آج اتنے عظیم بنے
جی.
کہ آج پورے پاکستان میں ان کے لیے دکھ ہے جی. اور پوری دنیا میں ان کے لیے افسوس کا اظہار
کیا. تو یعنی سیاست سے دور رہنے سے عیدی صاحب نے اپنی عظمت کو مینٹین کیا. آپ یہ کہہ رہے قطرینہ, کیا اگر عمران خان سیاست میں نہ آتے اور محض شوکت خانم ہسپتال بنا دیتے تو کیا وہ بھی عیدی صاحب جیسے عظیم ہیرو بن سکتے تھے؟
میرے خیال سے وہ بالکل بن سکتے تھے, بلکہ یہ میں نے ان سے کہا بھی تھا ایک دفعہ کہ خان صاحب آپ نے جو سکسیز دکھایا اور لوگ آپ پہ جتنا ٹرسٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ عمران خان صاحب اگر سوشل ورک میں اور فلانتھروفی میں رہتے, انہوں نے نمل یونیورسٹی بھی بنائی ہے, شوکت خانم ہاسپٹل بھی بنایا ہے, یقیناً وہ ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور وہ یقیناً آلریڈی کرکٹ کی وجہ سے ہیرو ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ مل سکتی تھی, لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سیاست کی طرف زیادہ ان کا توجہ ہے, رخ ہے, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. اس میں بھی اب یہ جو عیدی صاحب کے الفاظ سنے میں نے آج صافات پہلی دفعہ سنے تو میں ذرا مجھے صدمہ بھی ہوا یہ سن کے, لیکن میرے خیال سے ہمیں ہیروز کے ڈھونڈنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وہ رسی پکڑ کے رکھنی ہے جو عیدی صاحب نے ہمیں بتائی تھی, اب اسی پہ میں آ جاؤں گی, انسانیت 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 انسانیت, اور وہی ان کی لیگسی ہے, وہی ان کی آئی تھنک دیٹس ہاؤ وی گوئنگ ٹو ریممبر ہم. اور اگر کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے تو ایدی فاؤنڈیشن کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اور یہ فیصل ایدی کافی عرصے سے ایکچولی ایدی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. ایدی صاحب کی خود کی طبیعت خراب رہی ہے, تو آئی تھنک کہ یہ ہمیں ایک جو بہت بری عادت ہے کہ ہم انگلی اٹھا کے الزام لگاتے ہیں. آپ نے جیسے ایک کلپ سنایا تھا بلکیس ایدی صاحبہ کا, سن کے مجھے افسوس ہوا اسے کہ کتنے جلدی ہم الزام تراشی اور فتوے دینے کے لیے ہم شروع ہو جاتے ہیں جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ جو ایدی صاحب کی جو سب سے اہم بات تھی جس پہ شاید آنے والی نسل اگر غور کرے, وہ یہ کہ خاموشی سے اور سادگی سے اپنا کام کرتے جائیں اور انسانیت کے حوالے سے جو بھی کچھ کرے, اسی کہ یہ نہ ہمارے سیاستدان ہمارے لیے کر کے دیں گے نہ حکومت کر کے دے گی, اور ریاست کے پاس تو خیر پیسے ہی نہیں ہیں.
جی سعید الدین صدیقی صاحب, سر جی توصیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟
سر سلمان میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے بہت یہ سن کے مایوسی ہوئی کہ ہمارے دونوں سینئر, ایک سینئر صحافی اور ایک سینئر دانشور, ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نیک ہیں تو اپنا نام بچائیے, سیاست کی طرف نہ آئیے. کیا نیک تمام نیک شریف آدمیوں کو باہر بیٹھے رہنا چاہیے, سیاست میں آنا چاہیے اس کے لیے تاکہ سیاست میں صرف وہی لوگ آئیں جو بدماشی کر سکیں, جو گنڈے ہوں. سلمان اگر سیاست میں آتے اور اس کے باوجود یہ کرتے تو میری رائے میں ان کا درجہ اس سے ایک اور بلند ہوتا.
میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جو ہماری سیاست رہی ہے وہ کمپرومائزز پہ شروع ہوتی ہے, کمپرومائزز پہ ختم ہوتی ہے. عمران خان کی مثال بھی اسی حوالے سے, تو اگر ایدی صاحب سیاست میں آتے ہو کمپرومائز کرتے تو ان کی شفافیت اعتماد جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا, تو ظاہر ہے وہ جو کام انہوں نے کیا وہ نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تبدیلی آئے گی سیاست کے ذریعے, تبدیلیاں سیاسی جماعتیں ہی لائیں گی, انہیں کی ذمہ داری ہے, یہ بہت واضح بات ہے.
لیکن بڑا مشکل ہے نا سارا صورتحال. دیکھیں جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے, بہت نامور بہت عزت دار انسان. جسٹس صاحب آپ خود گئے سیاست کی طرف اور پھر ایک ہم نے دیکھا کھچاؤ ایک نظر آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان میں واقعی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ عوام دوست لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط نظریہ ہے. جب تک اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے ہماری سیاست کا یہی حال رہے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہم سیاست دانوں کو معتوب کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ اس میں اچھے لوگوں کو, ورنہ آپ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح خود ایک سیاسی آدمی تھے اور یہ سیاست کی بنا پر پاکستان وجود میں آیا. تو کیا آپ ان کے متعلق کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو سیاست کی وہ غلط کی؟ وہ جس طرح سے انہوں نے سیاسی پلیٹ فارم پہ پاک اور ہند کے مسلمانوں کو مجتمع کیا, تو کیا وہ ان کی غلطی تھی؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں جب تک کہ سیاست کے اندر اچھے لوگ نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ بحران اسی طرح جاری رہے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کو سیاست کے اندر دخل دیا جائے, اور ہمارے یہاں جو سیاسی کلچر ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں دیکھیے جہاں تک کہ سیاست کا تعلق ہے تو سیاست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے ملک میں سیاست کرنے کے لیے بہت بڑا سرمایہ چاہیے آپ کو, اور آپ کو بہت بڑی سپورٹ چاہیے. جب تک وہ سپورٹ نہیں ہو اور آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہو تو آپ کبھی بھی آپ سیاست کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے لوگوں کے اندر ذہنی طور پر انقلاب جب تک نہیں آئے گا, اور لوگوں کی آپ ہمارے ملک میں اگر غور کریں تو مزدور کا جو ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ سرمایہ دار ہوتا ہے, اسی طرح سے غریب آدمی کا جو ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے وہ سرمایہ دار ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سرمایہ داری جو ہے وہی صرف ان باتوں کو افورڈ کر سکتا ہے اور وہ سیاست کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے. عام آدمی کے لیے تو ہندوستان کے اندر ایک مثال موجود ہے, وہ عام آدمی کی جو پارٹی بنائی تھی وہ کامیاب ہوا تھا, لیکن ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی آپ کو ہندو پاکستان کے اندر. عام طور پہ ہمارے یہاں سیاست کا کھیل جو ہے وہ پیسے کا کھیل ہے, اور جب تک کہ انسان کے پاس کافی سرمایہ نہ ہو تو وہ سیاست میں داخل نہیں ہو سکتا. اور سیاست کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے بڑی بات یہ, اگر آپ غور کریں کہ اس ملک میں اعتماد اور اس کا پورا فقدان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامی حکومتیں جو تھی وہ جمع کرتی تھی یہ کیا نام ہمارے جو پیسے زکات کے, لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ لوگ پہلی رمضان سے پہلے پہلے اپنے سارا سرمایہ نکال لیتے ہیں بینک سے تاکہ اس پیسے اس پیسے زکات نہ کاٹی جائے. یہ صرف یہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. اگر آپ
جس صاحب میں یہ سلمان حیدر سے یہی سوال جو آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں پوچھنا چاہوں گا, سلمان یہ جس سیاسی کلچر کی جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنا پڑے گا, یہ آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پر توجہ ہے بم بنانے پر, اسلحہ بنانے پر, فوج بڑھانے پر, تو سیاسی کلچر کیسے تبدیل ہوگا جب تعلیم میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, جب اور سارے مسائل پر ہم دوسری طرح سے نہیں سوچیں گے؟
دیکھیں سیاست میں لوگ کہاں سے آتے ہیں, مزدور تنظیموں سے آتے ہیں, طلبہ تنظیموں سے آتے ہیں, وکلا تنظیموں سے آتے ہیں, پروفیشنل آرگنائزیشن سے آتے ہیں. ہمارے ہاں وہ تمام کی تمام آرگنائزیشنز بند کر دی جاتی ہیں, انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ گروہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ بیٹھا رہے. آپ ایک فرد جو چاہے مڈل کلاس سے ہوگا یا لوور کلاس سے ہوگا, جب وہ ایک فرد کے طور پر سامنے آتا ہے, اس پر کوئی تنظیمی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوتی یا وہ کسی طبقے کے ریپرزینٹیٹو کے طور پر نہیں آتا, تو بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ نظام اسے اپنے اندر سک کر لے. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, شیخ رشید صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب موجود ہیں, اور بے تاشا مثالیں ہیں. ایک ایک فرد آیا اور ایک ایک فرد کو اس ایلیٹ کلاس نے اپنے اندر ضم کر لیا. جب تک لوگ طبقے کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے, جب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ غریب آدمی کا سیاست میں حصہ ہو. بھی جسٹس صاحب نے ذکر کیا کہ لوگوں کی بہت بڑا پیسے کا بہت بڑا خرچہ, یقیناً پیسے کا بہت بڑا کردار ہو گیا ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ تمام دانشور حضرات جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے 62-63 کو کہتے رہتے ہیں کہ 62-63 کے سبب پہ سوال نہیں کیا جاتا. کیا جو حد اخراجات کی الیکشن پہ ہے اس پر کوئی فرد سوال کرتا ہے کسی اس کو کہ کیا آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے, وہ قانون کے مطابق تھے یا نہیں, کیا اس قانون پہ کوئی عمل درآمد ہے؟ نہیں. وہ قوانین بہت آسانی سے اگنور کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہماری ایلیٹ کلاس کا یہ جو قبضہ ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے.
قطرینہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا سیاست میں کبھی اتنی گنجائش پیدا ہوگی کہ عبدالستار ایدھی جیسے لوگ سیاست میں آ سکیں؟
جعفر, یہ بات میں بہت کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں کہ ہر شخص کو سیاست میں آنا ضروری نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کردار, کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کی اپنی اتنی اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے کہ ان کو وہی کرے تو بہتر ہے. میرے خیال سے جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا اور میں نے جواب دیا کہ آئی تھنک عمران خان وڈ ہیو بین اے بیٹر فلانتھروپسٹ دین اے پولیٹیشین, وہ کہتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیاست میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن بہت سے ہمارے یہاں پولیٹیشین, سینیٹرز, ایم این ایز بہت ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں. سارے کے سارے وہ نہیں ہیں جو ہم ایک دفعہ ایک لپیٹ میں کہہ دیں کہ جی سارے سیاستدان خراب ہیں, لیکن ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے. اور میں بالکل سلمان کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ مڈل کلاس کے لوگوں کی آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے سیاست میں, اس لیے کہ ابھی جو موجودہ ٹلٹ ہے وہ انڈسٹریلسٹ اور زمینداروں کا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو کچھ قوانین جو بدلنے کی ضرورت ہے, جو لوگوں کی خاطر امپلیمنٹ کرنے ہیں یا بنانے ہیں, وہ کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو وہ قانون بننا نہیں چاہتے, جیسے کہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہو گیا یا ویسے بہت سارے ایشوز ہیں جو وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتی. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے. پولیٹکس از ناٹ اے ڈرٹی ورڈ, بٹ جو جس کی قابلیت ہے وہ ہونی چاہیے.
جی توصیف صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جس طبقے کی نشاندہی قطرینہ کر رہی ہیں, بہت مختصر جواب مجھے چاہیے ہوگا سر, بڑا میرے پاس محدود وقت ہے, کیا بہتر ہو سکتی ہے سیاست پاکستان کی اچھے لوگوں کی موجودگی سے؟
یہی تبدیلی آئے گی, اور سیویلین کی بالادستی کے ذریعے تبدیلی آئے گی. اس کے لیے لوگوں کے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا, اور یہی کام جو ہے آگے جا کے بہتر ہو سکے گا. سیاسی جماعتیں تبدیلی لائیں گی, اور سیاسی جماعتوں میں تبدیلی ضروری ہے, اس کے لیے مڈل کلاس کا آنا وقت کی ضرورت.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے پاکستان کے سابق چیف جسٹس جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب, نامور صحافی قطرینہ حسین, شعبہ صحافت کے استاد پروفیسر توصیف احمد, اور سلمان حیدر, نوجوان دانشور جو فاطمہ جناح یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. یہ سب لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے عبدالستار ایدھی کو سپرد خاک کیے جانے کے بعد ان کی خدمات, اور پاکستان میں اس صورت حال پر کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے, جو کام ریاست کا تھا کیا وہ عبدالستار ایدھی کر رہے تھے, اور اگر ایسا تھا تو پھر ریاست کب وہ کام کرے گی. یہ آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اینڈی کارٹر, جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے اور کراچی سے ہمارا ساتھ دیا کامران صدیقی نے. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے, چلتے چلتے شمائل جعفری سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
زیر انتظام کشمیر میں حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں میں 8 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. برطانیہ میں وزیر اعظم بننے کی دوڑ ایک نئے تنازع کا شکار ہو گئی ہے. یہ تنازع اینڈری لیٹسم کے اس بیان کے بعد پیدا ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ماں ہونے کے باعث وہ وزارت عظمیٰ کی بہتر امیدوار ہیں. برطانیہ نے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور صلاح مشورے کے لیے اضافی 50 فوجی اہلکار بھیجنے کا اعلان کیا ہے. ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں کرد جنگجوؤں نے ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا ہے جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. کینیا میں پولیس کا کہنا ہے کہ اسلامی شدت پسند گروہ الشباب نے ملک کے شمال مشرقی علاقے واجر میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.